الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نجت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. بیان کرنے سننے میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ. نیز امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعامات میں سے پہلا مدنی انعام بھی نجت و ہی کا عطا فرمایا. حسب حال اچھے اچھے نیتیں فرما لیجیے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اس سلسلے میں اول تو آخر شریک رہوں گا، علم دین حاصل کروں گا، جو مدنی پھول بیان کیے جائیں ان پر عمل بھی کروں گا، دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. الى غیر ذلک من نجات کثیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 17 ربیع الاول 1435 سنہ ہجری، 25 صفر المظفر 1435 سنہ ہجری سے شروع ہونے والے طہارت کورس کا آج درجے کے اعتبار سے تیسرا اور ہفتوں کے اعتبار سے چوتھا ہفتہ ہے، اور ہمارے اس کورس کے اندر مدنی قافلے کا بھی جدول شامل تھا جو گزشتہ ہفتے ہو چکا، اور آج اس کے بعد یہ درجہ جاری ہے. قبل اس کے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے مدنی پھول بیان کیے جائیں، فتاوی رضویہ جلد 7 مخرجہ صفحہ 305 پر سائل نے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ وضو، نماز، غسل، جماعت، لباس، نماز جنازہ، کفن دفن، نکاح وغیرہ کے فرائض، سنن و مستحبات و واجبات و مفسدات، مکروہات تحریمی و تنزیہی ترتیب وار بیان کر دیں. تو اعلی حضرت علیہ رحمت و رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس سوال کا جواب اگر مفصل تفصیلی لکھا جائے تو کم از کم 2000 ورق ہوں گے. سائل کو چاہیے کہ علم سیکھے. بہت سارے مسائل سیکھنے سے آتے ہیں اور بعض مسائل کا مختصر بیان ہوتا ہے. اب تک پانی کے اندر پائی جانے والی شرائط کہ جن سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے اس کا بیان ہوا. مزید نجاستوں کے احکام اور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا، اور آج انشاءاللہ عز و جل وضو کا طریقہ بیان کیا جائے گا. پہلے ہم فرائض، سنتیں اور اس کے بعد طریقے کی طرف آئیں گے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ شیخ طریقت امیر السنت کی تحریر، وضو کا طریقہ حنفی میں لفظ اللہ کے 4 حروف کی نسبت سے وضو کے 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں. ترتیب بار چاروں سن لیجئے. نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، چار ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. اب چونکہ امیر اہل سنت کا جو عملی طریقہ تھا وہ مکمل وضو تھا، اس میں سے ہم نے چیدہ چیدہ چیزیں لی ہیں، اور ٹوٹی چکے بہتے پانی کے حکم میں لہذا اس میں سے چیدہ چیدہ مناظر آپ کے لیے لیے گئے ہیں. بعض جگہ تو سنت تسلیس تین مرتبہ دھونے کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے، مگر آپ کو سمجھانے کی غرض سے کہ وضو کا کیا فرض ہوتا ہے اور کتنا حصہ دھونا فرض ہے، کچھ منظر اس میں سے کاٹ کر بعض جگہ قدر جلدی یا قدر مختصر کر کر دکھایا ہے تاکہ وضو کے فرائض سمجھ میں آ سکے. سب سے پہلا فرض چہرہ دھونا. آپ نے یہاں دیکھا ہوگا کہ چار جانب سے چہرہ دھوتے ہوئے آپ نے محسوس کیا، چہرے کی تعریف بھی سماعت فرما لیجئے. جہاں سے عادتاً بال اگتے وہاں سے لے کر تھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اسے چہرہ کہا جاتا ہے. اور چونکہ یہ حصے بھی اسی میں شامل ہیں تو اس کا دھونا بھی اسی انداز سے ایک مرتبہ دھونے میں شمار کیا جائے گا، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ عز و جل پورے طریقے کے اندر آپ سن سکیں گے. نمبر دو، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. ٹوٹی کے نیچے دھونے کے احکام کچھ مختلف ہیں، اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. یہ ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں اور آپ ہاتھ دھوتے ہوئے اس وقت منظر دیکھ رہے ہیں. کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا وضو کے اندر فرض ہے. تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا. سر کے چوتھائی حصے کا مطلب 25% سر کا مسح کرنا، سر کے چار حصے کیے جائیں تو ایک حصے کا، تو جو ہم نے اپنے حساب سے کچھ حصہ سر کے مسح کا لیا وہ آپ کو دکھا رہے. یہ مکمل مسح میں سے ہم نے کچھ حصہ لے کر کہ اندازن سر کی چوتھائی 1/4 ہو گیا ہو تو فرض ادا ہو گیا. نمبر چار، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. پیر کا دھونا آپ دیکھ رہے ہیں ایک پاؤں کا، اور یہ اب دوسرے پاؤں کا دھونا اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ چیز، یہ جتنا وضو آپ نے دیکھا یہ وضو کے فرائض میں سے ہے، اور اس کی وضاحت آپ کو کر دی گئی کہ چونکہ یہ مکمل وضو میں سے چیدہ چیدہ حصے لیے گئے ہیں تو اس کے اعتبار سے یہ صورت تاکہ فرائض وضو سمجھائے جا سکے. وضو کی سنتوں کا بیان، اور انشاءاللہ عزوجل سنتیں آپ کو الگ الگ دکھائی بھی جائیں گی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. دھونے کی تعریف بھی سماعت فرما لیجیے. کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم دو قطرے پانی بہ جائے، صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا ایک قطرہ بہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو ادا ہوگا نہ غسل. وضو کی سنتوں کا بیان، نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا. اگر وضو سے قبل بسم اللہ والحمدللہ کہہ لے تو جب تک وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے.
دل میں نیت حاضر ہونا کافی ہے، اگر زبان سے نیت کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، اور بغیر نیت کے وضو کیا جب بھی ہو جائے گا. اور عام طور پہ جب آدمی وضو خانے پر بیٹھتا ہے نماز کے لیے تیاری کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں، تو یہ بھی نیت ہی ہے. اور زبان سے نیت کرنا چونکہ افضل ہے تو اس طرح کہہ لیجیے، میں حکم الہی بجا لاتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کی خاطر وضو کر رہا ہوں.
دونوں ہاتھ پونچھوں تک تین بار دھونا، یہ بھی وضو کی ایک سنت ہے. اور اس کے بعد تین بار مسواک کرنا، اور اس میں انشاء اللہ عز و جل ہم امیر اہل سنت کے مدنی پھول بھی سنیں گے.
مسواک شریف یہ وضو کی سنت نہیں ہے، یہ وضو کی سنت قبلیہ ہے. مسواک کو پکڑنے کا طریقہ یہ کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا مسواک کے نچلے حصے پر اور تین انگلیاں اوپر رکھنی، اور مسواک کا ریشہ ایک طرف ہو، دونوں طرف نہیں بنانا، اور چنگلیا یعنی چھوٹی انگلی کی موٹائی کی مسواک ہو. ایک بالش سے بڑی نہیں ہونی چاہیے، کہ ایک بالش سے بڑی ہو تو شیطان اس پر بیٹھتا ہے. ایک بالش سے چھوٹی محرج نہیں ہے، مگر اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ سنت کے مطابق پکڑ میں نہ آ سکے. مٹھی باندھ کر مسواک نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے. اور ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھنا ہے، اور بہتر یہ کہ ساتھ میں یا قادر بھی کہنے تو انشاءاللہ کوئی اغوا نہیں کر سکے گا. مسواک دھونی ہے، پہلے دانتوں میں اوپر کی طرف سیدھی طرف، پھر اوپر ہی الٹی طرف، پھر نیچے ہی سیدھی طرف، پھر نیچے الٹی طرف، تو اس طرح مانجھ کر
فیضانِ مسواک جاری رہے.
تو دھو لیجیے، دھونے کے بعد دوبارہ اسی طرح اس وقت کیجیے. یہ دو بار ہو چکی ہے، تیسری بار کے لیے اس وقت دھوئی جا رہی ہے. تین بار میں مسواک کر چکا.
تین چلو سے تین بار کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرغرا کرنا.
دیکھو پانی لینے کا طریقہ بھی نوٹ کرتے جائیں کہ پانی گرنا نہیں چاہیے. ایسا نہیں کہ دس کلیوں کا پانی گر جائے تو پھر ایک کلی بھرے.
آپ نے کلی اور غرغرا ایک ساتھ دیکھا، اس کے حوالے سے چند مدنی پھول عرض کیے جائیں. اس سے پہلے تین چلو سے تین بار ناک میں پانی چڑھانے کا عملی طریقہ دیکھ لیجیے.
دیکھیے اتنا پانی کافی، تھوڑا سا.
قدم راہ سنت سے ہر گز نہ بھٹ، مجھے سنتوں پر چلا، میرا ہر عمل.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فتح رضب اجا جلد اول مخرجہ صفحہ 439 پر ہے. غسل کے فرائض میں سے بھی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہے جو کہ وضو کی سنتوں میں سے ہے. اس کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، آج کل بہت بے علم اس مد مدا یعنی کلی کے صرف یہ معنی سمجھتے ہیں کہ کچھ پانی منہ میں لے کر اگل دیتے کہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک نہیں پہنچتا، یو غسل نہیں اترتا، نہ اس غسل سے نماز ہو سکے نہ مسجد میں جانا جائز ہو، بلکہ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑ میں، دانتوں کی کھڑکیوں میں، حلق کے کنارے تک ہر پرزے پر پانی بہے، یعنی منہ کے اندر دانتوں کے نیچے کی جگہ ہو گئی، دانتوں کے دونوں جو دانت مل رہے ہیں وہ دانتوں کے گیپ، اور اسی طرح آگے پیچھے کا جتنا بھی حصہ ہے سب جگہ پانی بہے. یہاں تک کہ اگر کوئی سخت چیز کے پانی کے بہنے کو روکے گی دانتوں کی جڑ یا کھڑکیوں وغیرہ میں حائل ہو تو لازم ہے کہ اسے جدا کر کر کلی کرے ورنہ غسل نہ ہوگا. گویا ہم نے غسل کے دو فرائض کا عملی طریقہ بھی ابھی دیکھ لیا ہے. آپ کہیں گے ہم غسل تک کیسے پہنچ گئے، ہم تو وضو دیکھ رہے تھے. یہ غسل کی کلی کا بیان وضو کے دوران کیوں آیا یہ آگے آنے والے مدنی پھول کے ذریعے آپ سمجھ سکیں گے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے مزید فرماتے ہیں، صفحہ 442 فتاوی رضویہ جلد اول مخرجہ پہلی جلد تخریج شدہ حوالوں کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ جو ہے، استنشاق ناک کے دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا، نرم ہڈی کہلاتی ہے. جیسے آپ نے امیر علیہ سنت کا عملی طریقہ دیکھا کہ باقاعدہ پانی اوپر لیا گیا ہے، اور لغت یعنی ڈکشنری کے اندر یہ لفظ نشخن سے لیا گیا ہے جس کے معنی پانی اور اس جیسی چیز کو سانس کے ذریعے ناک کے اندر کھینچنا، کسی چیز کو ناک کے اندر کھینچا جائے تو یہ لفظی طور پر استنشاق کے معنی بنتے ہیں، اور شرعی طور پر جو ہمیں استنشاق کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچایا جائے. اب آپ سب اسلام میں بہت توجہ سے سنیں، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی لے کر سونگھے اور اوپر کو چڑھائے کہ وہاں تک پہنچ جائے، لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے. کس طرح کہ پانی لے کر سونگھے اوپر چڑھائے، یہ دیکھیے اس وقت استنشاق ہو رہا ہے اور نہ تھوڑا سا پانی امیر علیہ سنت نے لیا اور اسے باقاعدہ چڑھایا گیا ہے، تو استنشاق اس چیز کا نام ہے کہ باقاعدہ پانی کو لے کر سونگے اور اوپر کو چڑھائے، جیسا کہ آپ نے امیر السنت کا عملی طریقہ دیکھا. اعلی حضرت فرماتے لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے، اوپر ہی اوپر پانی ڈالتے کہ ناک کے سرے کو چھو کر گر جاتا ہے، یہ پانی لیا یوں ڈال کر چھوڑ دیتے. باسے میں جتنی جگہ نرم ہے اس کو دھونا تو بڑی بات، پانی کا بتبا میل نیچے کو ہے، اوپر بے چڑھائے ہرگز نہ چڑھے گا. یعنی پانی ایک ایسا لکوڈ ہے، پانی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں گے تو یہ ہوا میں اڑے گا نہیں بلکہ نیچے کی طرف آئے گا. اب یہ پانی جس کی طبیعت ایسی ہے، جس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ نیچے کی طرف آتا ہے، اب اس پانی کو اوپر پہنچانا ہے تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لازمی بات ہے کہ یہ جب تک اوپر سونگیں گے نہیں، چڑھائیں گے نہیں، تو پانی ناک میں اوپر چڑھے گا نہیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں، افسوس کہ عوام تو عوام، بعض پڑھے لکھے بھی اس بلا میں گرفتار ہیں. کاش استنشاق کے لغوی ہی معنی پر نظر کرتے، یعنی یہ جو ناک میں پانی چڑھانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے ڈکشنری میں موجود معنی، ڈکشنریکل مینز پر ہی غور کرتے تو اس آفت میں نہ پڑتے. استنشاق سانس کے ذریعے سے کوئی چیز ناک کے اندر چڑھانا ہے، نہ کہ ناک کے کنارے کو چھو جانا. وضو میں تو خیر اس کی ترک کرنے سے سنت چھوڑنے اور اطاعت کا ہی استحقاق ہوگا، مگر بارہا ترک سے بلا شبہ گناہگار ہوگا، اور غسل تو ہرگز اترے گا ہی نہیں جب تک سارا منہ حلق کی جڑ تک اور ساری نرم باسے سخت ہڈی کے کنارے تک پورا نہ دھل جائے. یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ناک کے اندر کثافت، جو سخت چیز جم جاتی ہے، جمی ہوئی ہے، تو لازم ہے کہ پہلے اسے صاف کرے، ورنہ اس کے نیچے پانی نے عبور نہ کیا تو غسل نہ ہوگا. خلاصہ اس کا یہ نکلا، کلی اس چیز کا نام ہے کہ پانی ہر جگہ پوری طرح پہنچے، گال اور دانت کے درمیان جو گیپ ہے یہاں بھی پہنچے گا، دانتوں کی کھڑکیاں جو دو دانت کے بیچ کا جگہ ہوتی ہے یہ پانی یہاں پر بھی جائے گا، یہاں یہاں دانت اور زبان کے اندر جو جگہ ہے وہاں تک جائے گا، حلق تک پورا جو منہ ہے اس پورے منہ میں ایک ایک جگہ تک پانی نے جانا ہے. یہ کلی غسل کے لیے فرض ہے اور وضو میں سنت مؤکدہ ہے. چاہیں تو لکھ لیں، کلی اس طرح کی کلی کے ہر جگہ پانی چلا جائے، آرام سے جو بوٹیاں جو ریشے وغیرہ ہوتے ہیں وہ آرام سے نکل جائیں، اس طرح کی کلی غسل میں فرض اور وضو میں سنت مؤکدہ ہے. اور استنشاق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استنشاق کے ناک میں پانی چڑھانا، تھوڑا سا پانی لیا ناک پہ لگایا چھوڑ دیا، یا تھوڑا سا پانی لے کر منہ میں ڈال کر پھینک دیا. اگر کسی نے تھوڑا سا پانی لیا لازمی بات ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں سائیڈوں میں کہاں جائے گا، کنارے تک منہ کے کیسے جائے گا، دونوں دانتوں کے بیچ میں کیسے جائے گا. تو ایسی کلی کے پورے طور پر ہو جائے یہ سنت موقعہ ہے، اور ناک کے نرم باسے تک پانی چڑھ جائے یہ وضو میں سنت مؤکدہ اور غسل کا فرض ہے. اب اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے سنت مؤکدہ کا حکم بیان فرما رہے ہیں. سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ بلا اجازت شرعی ایک مرتبہ چھوڑنے والا مستحق کے عتاب ہے. سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی بلا اجازت شرعی چھوڑنے والا مستحق کے عتاب ہے، یعنی اسے ملامت کی جائے، شرعاً یہ ملامت کا حقدار ہے جس نے ایک مرتبہ بھی سنت مؤکدہ چھوڑی. اور اگر سنت مؤکدہ چھوڑنے کی عادت ہے تو گناہگار ہے. تو اگر کلی صحیح طریقے سے نہیں کرتا وضو کے اندر اور اس کی عادت بنا لیتا ہے تو اب یہ شخص گناہگار ہوگا. اسی طرح ناک میں پانی صحیح طور پر نہیں چڑھاتا، بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ ناک کے اندر جو ریٹھ وغیرہ جو چیزیں جم جاتی ہیں بڑے آرام سے نکل جاتی ہے، بالکل ضرر اور تکلیف اس سے ہوتی نہیں ہے، ایسی ریٹھ وغیرہ نہیں اس نے نکالی اور ناک میں پانی ڈالا جو بآسانی نکل سکتی تھی. اب اگر غسل ہے تو غسل ہوا ہی نہیں، وضو ہے تو اب وضو کی اس کی سنت پر خلل پڑے گا. میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت ولیجِ نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن فرماتے ہیں، پانوں کی کثرت سے عادی، خصوصاً جبکہ دانتوں میں فضا گیپ ہو، تجربے سے جانتے کہ چھالیا کے باریک ریزے اور پان کے بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس طرح منہ کے اطراف و اکناف میں جاگیر ہوتے ہیں کہ تین بلکہ کبھی دس بار کلی بھی ان کے تسفیجہ تام کو کافی نہیں ہوتی، نہ خلال انہیں نکال سکتا ہے نہ مسواک، سوا کلیوں کے کہ پانی منافذ میں داخل ہو اور جنبش دینے سے جمے ہوئے باریک ذروں کو بتدریج چھوڑا چھوڑا کر لاتا ہے۔ جب آپ نے یہ سن لیا کہ کلی جو ہے وہ وضو میں سنت مؤکدہ ہے، ایک مرتبہ بھی کلی جان بوجھ کر اس انداز سے نہ کی جس طرح کرنا سنت مؤکدہ تھا، یہ کہ ایک ایک جگہ ساری جگہ پر پہنچ جائے پانی، یا استنشاق یعنی ناک کے نرم باسے تک مکمل طور پر پانی پہنچ جائے ایسا جان بوجھ کر جس سے بلا اجازت شرعی چھوڑا، وہ عتاب کا ملامت کا حقدار ہے اور اس کی عادت بناتا ہے تو گناہگار ہے۔ اب کلی کرنی ہے صحیح طور پر، یہی کلی اگر صحیح نہیں آتی ہوگی تو غسل بھی نہیں اترے گا اور کیا نماز ہوگی، تو کیا عبادت ہوگی۔ کلی اس طرح وضو میں کرنا جو سنت موکدہ ہے اور غسل میں کرنا فرض ہے، اس کی تفصیل سنیے کہ اب جو لوگ پان کھاتے ہیں، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رہے جو پان کھاتے ہیں، پان کھا کر چباتے رہیں گے، چھالیاں چبائیں گے، پتا چبائیں گے، چباتے رہیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے اتنے چھوٹے ذرے بھی اس کے ہوتے ہیں کہ دانت جو ہے نا جب اس کو چبانا شروع کرتا ہے بندہ پان کھانے کا عادی نہیں ہوتا، کھاتا ایک سٹیج یہ آتا ہے کہ دانتوں میں گیپ آ جاتا ہے۔ اب جب دانتوں میں جو دو کھڑکیاں آپس میں ملتی تھی اس میں گیپ آتا ہے، چھوٹا سا گیپ آتا ہے، تو اب کیا ہوا کہ اس کو چبانے کی بھی زیادہ عادت ہے، اب یہ پان بہت زیادہ چباتا ہے، چھالیاں چباتا ہے، فلا چیز چباتا ہے، اب چباتے بالکل چھوٹے چھوٹے ذرے، یعنی آپ سمجھے زیرے کی سے بھی چھوٹے شاید ذرے بن جائیں، تو وہ بالکل چھوٹے چھوٹے ذرے دانتوں کے گیپ میں آ جاتے ہیں۔ اب جب یہ دانتوں کے گیپ کے اندر آ گئے تو اب ایک چیز ایسی موجود ہو گئی دانت کے اندر کہ اب یہ دانت والی یہ جو چیز ہے یہ خلال کرے گا تب بھی نہیں آئے گی، بالکل چھوٹے ذرے، اب اس میں کبھی وہ سائیڈ میں، کبھی داڑھ کے نیچے، کبھی اس سائیڈ پر، کبھی اس سائیڈ پر، کبھی اوپر، کبھی دائیں کبھی بائیں، چھوٹے چھوٹے ذرات موجود ہیں۔ اور آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ کلی اس چیز کا نام ہے کہ منہ کے ہر پرزے ہر طرف جو ہے وہ پانی اچھی طرح پھیر دیا جائے، اگر قدرت ہونے کے باوجود صحیح طرح پانی نہیں پھیرا تو غسل نہیں ہوگا اور وضو کی سنت مؤکدہ ادا نہیں ہوگی۔ اب سنت مؤکدہ وضو میں ادا کرنی ہے اور غسل کا فرض ادا کرنا ہے، تو اعلی حضرت فرماتے پان کی عادت جو عادی ہو چکے، دانتوں میں گیپ ہو چکے، تو پان کے چھوٹے 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 ذرات دانتوں کے بیچ میں آ کر جمع ہو جاتے ہیں، جب جمع ہو جاتے ہیں اب تھوکیں تب بھی نہیں نکلیں گے، خلال کریں تب بھی نہیں نکلیں گے، ان کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ ان میں پانی پھیرا جائے، یعنی انہیں پانی بار بار ان کے سائڈ سے گزرتا جائے گا تو وہ تھوڑے تھوڑے اپنی اپنی جگہ سے ہلتے رہیں گے اور پانی جنبش دیتا رہے گا یہاں تک کہ وہ جو دو دانتوں کے بیچ کے گیپ کے اندر چھوٹا سا ذرہ ہے وہ باہر نکل آئے گا اور اب آپ کلی کر سکیں گے۔ تو اعلی حضرت فرماتے ہیں اس کی بھی کوئی تحدید یعنی حد بندی نہیں ہے اور یہ کامل تسفیجہ بھی بہت مؤکد ہے۔ یعنی اب آپ یہ کہیں گے کہ وضو کے اندر تو تین کلیاں کرنی ہوتی ہیں، غسل کے اندر بھی تین کلیاں سنت ہے لیکن ایک کلی سے فرض ادا ہو جاتا ہے، اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں پر کوئی حد نہیں ہے، یعنی ایک کلی، دس کلی، پچیس کلی، پچاس کلی، سو کلی، ایک ہزار کلی، کوئی حد نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اتنی کلیاں کرے کہ جو چھوٹے 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 ذرے ہیں وہ پانی کی وجہ سے ہلتے رہے یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ جس جگہ چپک گئے ہیں اس جگہ سے باہر آ جائیں اور اس جگہ پر پانی پھر جائے، تو اب سنت مؤکدہ ادا ہوگی۔ پانچ کلی سے ہو، پچاس کلی سے ہو، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وضو کے اندر سنت مؤکدہ پوری کرنے کے لیے اس طرح کی کلی کرنی پڑے گی اور غسل کے اندر فرض ادا کرنے کے لیے یوں کلیاں کرنی پڑیں گی. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ یہ صفائی بہت زیادہ اس کی تاخیر آئی ہے صفائی کی. متعدد احادیث میں ارشاد ہوا کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے فرشتہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھتا ہے, یہ جو پڑتا ہے اس کے منہ سے نکل کر فرشتے کے منہ میں جاتا ہے. اس وقت اگر کھانے کی کوئی شے اس کے دانتوں میں ہوتی ہے ملائکہ کو اس سے ایسی سخت ایذا ہوتی ہے کہ اور شے سے نہیں ہوتی. حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کو نماز کے لیے کھڑا ہو تو چاہیے کہ مسواک کرے, کیونکہ جب وہ اپنی نماز میں قراءت کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھتا ہے اور جو چیز اس کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہوتی ہے. اور طبرانی کبیر نے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ دونوں فرشتوں پر اس سے زیادہ کوئی چیز گرا نہیں کہ وہ اپنے ساتھی کو نماز پڑھتا دیکھے اور اس کے دانتوں میں کھانے کے ریزے پھنسے ہوں. پان کھانا ہی چھوڑ دیا جائے اور کوئی حل نہیں ہے کہ جو پان کھانے والے افراد ہیں ان کو تو پھر کیا کہا جائے, ایک ٹنکی چاہیے کلی کرنے کے لیے یا کیا چیز کہی جا سکتی ہے, پان گٹکے چھالیا مین پوری وغیرہ کے لیے. اب جو بھی ایسی چیز کھاتے ہیں جو دانتوں کے بیچ میں ذرے بنا دیتی ہے اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ کلیا کرے, 100 کرے 50 کرے 25 کرے جب تک اس کو گمان غالب نہ ہو جائے کہ میں نے پورے دانتوں میں کوئی بھی ذرہ باقی نہیں ہے, سارے باہر نکل آئے ہیں, تو اب غسل کا فرض ادا ہوا اور وضو کی سنت مؤکدہ ادا ہوئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے مزید سنتوں کی طرف چلتے ہیں. داڑھی ہو تو احرام میں نہ ہونے کی صورت میں اس کا خلال کرنا,
یہ خلال بھی سنت ہے, داڑھی رکھنے والوں کو یہ سنت نصیب ہو جاتی.
کتنا پیارا مدری بھول دیا باپا نے, جن کے پاس داڑھی ہو اس کو ان کو بھی خلال کی سنت ادا کرنے کا موقع مل جاتا. ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا,
پاؤں کی چھوٹی انگلی سے خلال شروع کرنا ہے.
پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا,
یہ اس طرح آپ نے رکھنا ہے. شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی کیفیت دیکھ لیں, تین انگلیوں کو میں نے ملا کر رکھا ہے. اب ان تین انگلیوں کو جہاں سے بال جمنے شروع ہوئے پیشانی کے پاس سے آپ اس طرح رکھیں کہ ہتھیلی کے حصے تک یہ سر سے لگ جائے اس طرح, اور یہ بیچ کی انگلی جو ہے یہ دیکھو ملی ہوئی ہے, یہ الگ نہیں ہونی چاہیے سارے سفر میں آپ کے مسئلے کے. اب یہ میں نے بسم اللہ یا پاد یہ آخر تک انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہے جتنی مل سکتی ہیں, کم از کم ایک انگلی تو ملی ہوئی رہے. اب یہ پہنچ گئی آخری بالوں کے حصے تک. اب آپ نے پلٹنا ہے, یہ بھی بیچ کے سر کا مسا ہوا ہے, ابھی جوانب یعنی سائڈیں باقی ہیں. اب ہتھیلیوں کی باری ہے, انگلیوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی, اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھا شروع میں بھی نہیں لگے تھے بالوں پر اور اب بھی نہیں لگیں گے, تو اب یہ اس طرح آپ نے پلٹنا ہے ہتھیلیوں کے ذریعے. اب یہ جو انگلیاں تھیں تین تین جو لگائی تھی وہ نہیں لگیں گی, صرف ہتھیلیاں, اور اس طرح آپ جمپ دے کر نہیں لائیں گے, بال لوگ جمپ دے کر لاتے تو بال مسے سے محروم رہ جائیں گے. یہ اس طرح بالکل ہر وقت ہتھیلیاں جو ہے آخر تک سر سے لگی رہیں گی اس طرح, یہ آخر تک لے آیا. اب یہ ہو گیا سر کا مسا.
کانوں کا مسح کرنا,
شہادت کی انگلی سے اس طرح کان کے آپ سوراخ پر رکھیے اور گھماتے ہوئے کانوں کے جو بھی وہ کھانچے اور نشیب و فراز ہیں ان پر آپ ان کو پھرا دیجیے. یہ کان کے اندرونی سطح کا ہو گیا. اب انگوٹھے سے کان کی باہری سطح کا مسحہ یہ الحمدللہ دونوں کانوں کے مسح ہو گئے.
ترتیب قائم رکھنا یعنی فرض اعضاء میں پہلے منہ پھر ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا پھر سر کا مسح کرنا اور پھر پاؤں دھونا. یہ دیکھیے اس وقت وضو کے فرائض کی ترتیب کا لحاظ رکھا جا رہا ہے. اور یہ آپ کے لیے ہم نے اختصار کے ساتھ بیان کیا اور ہم یہ پہلے چند مرتبہ بعد بیان کر چکے چونکہ یہ تو مکمل سنت و بھرا وضو ہے. اس میں سے بعض چیزیں ہم نے جو سمجھانے کے لیے الگ کی ہیں اور اس کو بعض چیزوں کو مختصر کیا ہے. اسے مختصر کر کر آپ کو سمجھانے کی غرض سے اس طرح ہم نے ترکیب بنائی ہے. یہ چوتھے فرض کی طرف آئے اور یہ ترتیب قائم رکھی تو ترتیب کا قائم رکھنا بھی سنت ہے.
انگلیوں کو بھی کشادہ کر کر کے ان کے بیچ میں پانی ڈالنا ہوگا سردی میں بھی گرمی میں بھی.
پے در پہ وضو کرنا یعنی ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا. یہ دیکھیے ہاتھ ہے, ایک ہاتھ ابھی دھلا ہی ہے, خشک نہیں ہوا کہ فوراً دوسرا ہاتھ دھو لیا گیا. یہ پے در پر وضو کرنے کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے الحمدللہ عز و جل. اسی طرح پاؤں کے معاملے میں کہ ابھی ایک پاؤں دھویا جا رہا ہے اور ابھی یہ پاؤں جو دھویا گیا سوکھا نہیں ہے, فوراً ہی دوسرے پاؤں کا کی باری آ گئی. اور اس طرح جو وضو کیا گیا ہے اسے پے در پہ وضو کرنا کہتے ہیں اور یہ بھی سنت ادا ہو گئی. مزید چند سنت مؤکدات کا بیان سنیے. فتاوی رضویہ جلد اول مخرجہ صفحہ 623. مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے. ہاں سنت مؤکدہ اس وقت ہے کہ جب منہ میں تغیر ہو, بدبو وغیرہ ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر اس بدبو کو زائل کرنے کے لیے مسواک استعمال کی جائے. فتاوی رضویہ جلد اول صفحہ 630. تثلیث مرتبہ حاجت میں ہے, یوں ہی وضو میں منہ دھونے سے پہلے کی سنن ثلاث کہ یہ چاروں مؤکدات ہیں. تثلیث کہتے ہیں تین مرتبہ عضو کو دھونا. آپ کہیں گے کہ آپ نے تو بہت ساری چیزیں ایک مرتبہ دھوئی ہوئی دکھائی ہیں, تو یاد رکھیں کہ یہاں پر جو ہم نے منظر دکھایا یہ دیکھیں یہ ہاتھ جو ہے نا دھویا جا رہا ہے یہ ٹوٹی کے نیچے اور ٹوٹی بہتے پانی کے حکم میں ہوتا ہے اور بہتے پانی میں اتنی دیر ہاتھ عضو رکھا کہ جس میں تین مرتبہ دھونے جتنا پانی گر گیا تو یہ سنت تثلیث یعنی تین مرتبہ دھونے کی سنت بھی ادا ہو گئی. تو اس میں فرض بھی ادا ہو رہا ہے اور سنت بھی ادا ہو گئی, سنت موقعہ بھی ادا ہو گئی. پیر میں بھی ایسا ہی ہے کیونکہ ٹوٹی کے نیچے پیر دھویا جاتا ہے. اب یہ پیر کا منظر ہم دیکھیں گے. یہ پاؤں جیسے دھویا گیا ٹوٹی کے نیچے رکھا گیا تو یہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تو ایک ہی مرتبہ دھویا جا رہا ہے, مگر یہ ایک مرتبہ نہیں ہے. اس میں پانی اتنی دیر تک رکھا کہ گمان غالب ہوا کہ تین مرتبہ پانی بہ گیا, تو اب ایسی صورت کے اندر تین مرتبہ دھونے کی سنت ادا ہو گئی. بظاہر ایک مرتبہ دھونا لگ رہا ہے مگر یہ تین مرتبہ دھونے کی سنتیں اس میں ادا ہو رہی ہیں. تفصیل انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کے عملی طریقے کے اندر مزید سمجھ میں آ جائے گی. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ جلد اول مخرجہ صفحہ 261 پر تثلیث کی وضاحت یوں فرمائی, اور پوری طرح تین تین مرتبہ دھونا اور چلو کا اعتبار نہیں, اور اگر ایک مرتبہ پر اکتفا کیا تو اگر عادی ہے تو گناہگار ہوگا ورنہ نہیں. سنت موقعہ کا یہی حکم ہوتا ہے کہ اگر سنت موقعہ چھوڑنے کی عادت ہو تو بندہ گناہگار ہوتا ہے. اگر ایک مرتبہ ہاتھ دھونے کا عادی ہے, تین مرتبہ ہاتھ نہیں دھوتا اور تو اب ایسا شخص گناہگار ہے. اس میں چلو کا اعلی حضرت فرماتے ہیں, اگر چلو کے ذریعے ہاتھ دھویا جا رہا ہے تو چلو کا اعتبار نہیں, دس چلو ہو, پچاس چلو ہو, پچیس چلو ہو یا ایک ہی چلو ہو, تین مرتبہ ہاتھ دھونے کے لیے جتنے چلو چاہیے, چاہے کم چاہیے ہو چاہے زیادہ چاہیے ہو, وہ استعمال کیے جائیں گے. مگر یہ وضاحت کر دی کہ فی زمانہ ہم چلوؤں سے پانی لے کر ہاتھ نہیں دھوتے, ٹوٹی کے نیچے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں, اور جو ٹوٹی ہے وہ بہتے پانی کے حکم میں ہے. اور جب بہتے پانی کے حکم میں ہے تو بہتے پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑی دیر کے لیے اگر عضو رکھ دیا جائے تو تین مرتبہ کی سنت بھی ادا ہو جاتی. جب گمان غالب ہوا اتنی دیر ٹھہرا کہ اب تین مرتبہ کے مقدار پانی بہ گیا ہے تو سنت تین مرتبہ دھونے کی بھی ادا ہو گئی. فتاوی رضوی جا جلد اول مخرجہ صفحہ 630 شامی کے حوالے سے نقل ہے, سننہ کا سنن الوضوء سوت ترتیب, ترتیب کے علاوہ وضو اور غسل کی سنتیں ایک ہی ہیں. پانی استعمال کرنے میں وضو کے حوالے سے بہت زیادہ اہم مدنی پھول اسراف سے بچنا بھی ہے. اللہ عز و جل کے پیارے رسول رسول مقبول سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر گزرے تو وضو کر رہے تھے, ارشاد فرمائے یہ اسراف کیسا؟ عرض کی کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں, اگرچہ تم جاری نہر پر ہو. نہر سے وضو بندہ کرتا ہے تو پانی کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا. پانی اگر وہ نہر کے اندر ہے, اس نے وضو کیا اور آگے جا رہا ہے اور بہت سارا پانی استعمال کر رہا ہے, تب بھی اسے حدیث پاک میں منع کیا گیا. فتاوی رضویہ جلد اول مخرجہ صفحہ 623 پر اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے, علماء نے اس حدیث کو سورۃ فساد پر محمول فرمایا ہے, یعنی جبکہ جانے کے تقدیر شرعی سے زیادہ ہی میں سنت حاصل ہوگی. ظاہر ہے کہ اس نیت سے نہر نہیں سمندر میں ایک چلو نہیں ایک بوند زیادہ ڈالنا اسراف و گناہ و ناجائز ہوگا, کہ اصل گناہ اس نیت میں ہے. گناہ کی نیت سے جو کچھ کرے گا سب گناہ ہوگا. خلاصہ یہ کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی اسراف کے بارے میں حدیث پاک میں منع کیا گیا اور حدیث پاک تو یہ کہہ رہی ہے کہ جاری نہر میں ہو, اور نہر میں تو ایک قطرہ پانی بھی ضائع نہیں ہوتا, ایک شخص تین جگہ تین مرتبہ ایک چیز کو جو دھونا تھا اس تین کی جگہ 3000 مرتبہ بھی دھوئے تو وہ تو پانی اس کے جسم سے لگ کر نہر میں ہی ہے, ضائع تو ہوا ہی نہیں. تو اب حدیث پاک منع کر رہی ہے کس چیز سے؟ حدیث پاک منع کر رہی ہے کہ اسراف سے بچو, اور یہاں تک کہ جاری نہر پر بھی ہو تب بھی اسراف نہ کرو. تو اعلیٰ حضرت فرماتے علماء نے اس حدیث کو صورت فساد پر معمول کیا, یعنی یہ بات کہ نہر کے اندر پانی کے اسراف کی صورت نیت اور جو اس کی سوچ ہے اس کے فطور کی وجہ سے ہوگا, یعنی جبکہ یہ جانے کہ تقدیر شرعی سے زیادہ ہی میں سنت ہے, یعنی تین مرتبہ دھونے سے سنت ادا نہیں ہوگی, چار مرتبہ, پانچ مرتبہ, چھ مرتبہ, آٹھ مرتبہ, دس مرتبہ, یعنی تین سے زیادہ مرتبہ جب دھوؤں گا تو اب سنت ادا ہوگی. اب اس کے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا تین مرتبہ سنت نہیں ہے, چار مرتبہ دھونا سنت ہے. اب اس چار مرتبہ دھونے کی وجہ سے زیادہ دیر سمندر میں رہا, زیادہ دیر نہر میں رہا, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو نہر ہے, نہر کی جگہ سمندر میں ہو, اور یہ تھوڑی دیر رہنا کافی زیادہ پانی اپنے اوپر لینا ہے, سمندر میں ہو اور اس کا ایک بوند بھی لے تب بھی یہ اسراف ہے, کیونکہ یہاں پر جو گناہ ہے وہ اس کی بد نیتی, بری نیت اور شرعی مسئلہ غلط سمجھنے کی وجہ سے ہے. گناہ کی نیت سے جو کچھ کرے گا سب گناہ ہوگا. تو اس جگہ پر اسراف میں ایک صورت جو بیان کی گئی وہ شرعی مسئلہ غلط سمجھ کر پانی کا زیادہ استعمال کو بھی شریعت مطہرہ نے اسراف قرار دیا ہے. اسراف کے معنی بہت ساری صورتیں، اتنی زیادہ صورتیں کہ شمار سے باہر ہے. اسی طرح وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے. وضو کے اسراف کی ایک مثال، اکثر لوگ چنلی وہ پانی لے کر پہنچے سے تین بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کوہنی تک بہتا چلا جاتا ہے. اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے. لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئے. جو آپ کو طریقہ ہاتھ دھونے کا بیان کیا اس کے مطابق ہاتھ دھوئیں. ٹوٹی کے نیچے باقاعدہ جسے ہم رکھ کر دھوتے اسی طرح دھویا جائے. آج کے لیے ہمارے لیے مدنی پھول ہے. اب چلو بھر کر کونی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے. امیر اہل سنت نے اسراف کے حوالے سے 14 مدنی پھول اپنے رسالے وضو کا طریقہ حنفی میں یا رب اسراف سے بچا کے عنوان کے تحت دیے. اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسراف سے بچنے کی 7 تدابیر فتاوی رضویہ جلد اول مخرجہ صفحہ 765 پر دی ہیں، جو کہ نماز کے احکام صفحہ نمبر 56 پر مرقوم ہیں، یہاں پر بھی موجود ہیں. ان کا مطالعہ یہاں سے کیا جا سکتا ہے. بہت اہم مدنی پھول. مسجد و مدرسہ وغیرہ کے وضو خانے میں جو پانی ہوتا ہے وہ وقف کے حکم میں ہوتا ہے. اس کے اور اپنے گھر کے پانی کے احکام میں فرق ہوتا ہے. جو لوگ مسجد کے وضو خانوں پر بے دردی کے ساتھ پانی بہاتے ہیں، بلکہ وضو میں بلا ضرورت فقط غفلت یا جہالت کے سبب 3 سے زائد مرتبہ اعضا دھوتے ہیں، وہ اس مبارک فتوے پر خوب غور کریں، خوف خدا عز و جل سے لرزیے اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیں. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت ولیجِ نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن فرماتے ہیں، اگر وقف پانی سے وضو کیا تو زیادہ خرچ کرنا بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ اس میں زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اور مدارس کا پانی اسی قسم کا ہوتا ہے، جو کہ صرف انہی لوگوں کے لیے وقف ہوتا ہے جو شرعی وضو کرتے ہیں. اب شرعی وضو بھی سیکھ لیجیے، مگر یہ مدنی پھول بھی یاد رکھیں کہ جو اپنے آپ کو اسراف سے نہیں بچا پاتا، اسے چاہیے کہ مملوکہ یعنی اپنی ملکیت کے، مثلا اپنے گھر کے پانی سے وضو کرے. معاذ اللہ عز و جل، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذاتی پانی کے اسراف کی کھلی چھوٹ ہے، بلکہ گھر میں خوب مشق کر کر شرعی وضو سیکھ لے تاکہ مسجد کے پانی کے اسراف کر کر حرام کا مرتکب نہ ہو. فتاوی رضویہ جلد اول مخرجہ صفحہ 630 ملخصاً وضو اور شک کے بارے میں ایک مدنی پھول لکھا ہے کہ متبدی جانتا ہے کہ میں نے 3 بار دھو لیا، ہر بار بل استعاب، پھر اس کا دل مطمئن نہ ہوا. دوسری صورت یہ کہ یاد نہیں کہ 3 بار پانی ڈالا ہے یا 2 بار. تیسری صورت یہ ہے کہ تسلیس یعنی 3 بار ڈالنا تو معلوم ہے، مگر ہر بار استعاب میں شک ہے. فرماتے پہلی صورت صورت علم ہے اور وسوسہ مردود و نامعتبر ہے، اور دوسری اور تیسری صورت میں تمانیت قلب ضرور مطلوب شرع ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ.